بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا بھی موضوع ہے غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے اور جنگ بندی۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ غزہ پر تقریباً ایک مہینے تک اسرائیل کے جنگی طیاروں، ٹینکوں اور توپ خانوں کے وحشیانہ حملوں کے بعد اب علاقے میں خاموشی اور سناٹا ہے۔ تباہ حال غزہ کے مظلوم شہری اپنے پیاروں کے جنازوں کو دفن کرنے اور زخمیوں کا مداوا کرنے میں مصروف ہیں۔ غزہ پوری طرح تباہ ہو چکا ہے، پینے کے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں، اور بجلی نہ ہونے کے باعث پورا علاقہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا، جبکہ جگہ جگہ لاشیں، زخمیوں کی چیخ و پکار اور ساتھ ہی رہائشی مکانات اور اسپتالوں کے ملبے صہیونی جلادوں کے ہاتھوں غزہ کی تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ تمام تر مظالم اور وحشی گری کے باوجود شکست اسرائیل کا مقدر بنی۔ اسرائیلی کابینہ اور فوج کے افسران میں غزہ کی جنگ اور اس میں ہونے والی شکست پر شدید اختلاف پیدا ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود نتنیاہو نے اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا ہے کہ ہم نے سرنگوں کو تباہ کرنے کے لیے یہ حملہ کیا تھا اور سرنگیں تباہ کرنے کے بعد غزہ سے واپس نکل آئے۔ نتنیاہو کا یہ بیان اتنا مضحکہ خیز ہے کہ خود اسرائیل کے اندر اس پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے اور بھیانک جنگی جرائم اتنے سنگین ہیں کہ اب امریکہ کے زیر اثر خود عالمی اداروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور اسرائیلی حکام پر عالمی عدالتوں میں مقدمہ چلنا چاہیے۔ مگر کیا عالمی عدالتوں میں اسرائیل کے حکام پر مقدمہ چل سکے گا؟ کیا امریکہ، جس کا نتنیاہو نے غزہ کی جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دینے پر کھلے عام شکریہ ادا کیا ہے، وہ اسرائیلی حکام کو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہونے دے گا؟ کیا انسانیت کو تار تار کرنے والے جلادوں سے غزہ کے معصوم بچوں کے خون کا حساب لیا جا سکے گا؟ اس کا جواب تو یہی ہے کہ جب تک امریکہ کی زیر سرکردگی سامراجی طاقتیں اسرائیلی جلادوں کی پیٹھ ٹھونکتی رہیں گی اور عرب حکمراں فلسطینیوں کا ساتھ دینے کے بجائے اسرائیل کی خون آشام جنگی مشینریوں کا دہن ترک کرتے رہیں گے، اس وقت تک ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل جو اس وقت عارضی جنگ بندی کو دائمی جنگ بندی میں تبدیل کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے، اس کا اگلا منصوبہ کیا ہوگا، اور فلسطینیوں کے مقابلے میں شکست کے بعد اسرائیل میں آنے والے سیاسی زلزلے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ مگر ملاحظہ فرمائیے یہاں پر ہمارے ساتھیوں کی ترتیب کردہ یہ رپورٹ۔
غزہ میں عارضی جنگ بندی بدستور جاری ہے اور اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں تباہ شدہ شہر میں زندگی کی رونقیں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تباہی اور بربادی کے دل ہلا دینے والے مناظر اپنی جگہ، لیکن غزہ کے عوام کی استقامت کے سامنے ہر سورما کا سر تسلیم خم نظر آتا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے 8 جولائی کو 3 صہیونیوں کے اغوا کا ڈرامہ رچا کر غزہ پر حملوں کا آغاز کیا تھا اور تقریباً 1 ماہ تک غزہ کے محصور فلسطینیوں پر زمین، فضا اور سمندر سے آگ برساتی رہی۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں اسپتال، اسکول، مساجد، گھر، اپارٹمنٹس اور حتیٰ کہ اقوام متحدہ کی عارضی پناہ گاہیں بھی محفوظ نہ رہیں۔ اسرائیل نے اپنے فضائی، زمینی اور بحری حملوں میں ٹینک، بحری جہازوں کی گولہ باری، لڑاکا طیارے اور ڈرون میزائل سب کچھ استعمال کر ڈالا۔ اسرائیلی جارحیت میں 2000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، جن میں 31% تعداد بچوں کی ہے۔ 10,000 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں اور ان میں بھی بیشتر بچے، عورتیں اور سن رسیدہ افراد ہیں۔ عام شہریوں اور کم سن بچوں کی ہلاکتوں کے اعداد و شمار اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اسرائیل دراصل داہیہ ڈاکٹرائن پر بدستور عمل کر رہا ہے۔ اس نظریے کا نام بیروت کے ایک مضافاتی علاقے داہیہ کے نام پر رکھا گیا ہے، جہاں اس پر پہلی بار عمل درآمد کیا گیا تھا۔ اس نظریے کا بنیادی تصور یہ ہے کہ جان بوجھ کر سویلین انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جائے تاکہ ایک طرح کا انتشار پیدا ہو جو عوام کو حماس یا حزب اللہ کے خلاف کر دے۔ اکتوبر 2008 میں ایک اعلیٰ اسرائیلی جنرل نے اس ڈاکٹرائن کو اس طرح سے بیان کیا تھا۔ 2006 میں بیروت کے علاقے داہیہ میں جو کچھ ہوا وہ ہر اس گاؤں میں ہوگا جہاں سے اسرائیل پر گولیاں چلائی جائیں گی۔ ہم اس کے خلاف بے انتہا طاقت کا استعمال کریں گے اور وہاں شدید ہلاکت اور تباہی مچا دیں گے۔ ہمارے نقطۂ نظر کے مطابق یہ شہری آبادیاں نہیں بلکہ فوجی اڈے ہیں۔ اس ڈاکٹرائن سے یہ بات پوری طرح سے واضح ہو چکی ہے کہ اسرائیل کی نظر میں فوجیوں اور عام شہریوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور بس اس کے لیے کسی بھی شخص کا غیر صہیونی ہونا ہی سب سے بڑا جرم ہے۔ اسرائیل غزہ پر جنگ مسلط کر کے ممکنہ طور پر کئی ایک اہداف حاصل کرنا چاہتا تھا، جن میں سے ایک بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ اسٹریٹجک امور کے ماہرین کے مطابق غزہ پر حملے کے ممکنہ اہداف میں حماس اور تحریک مزاحمت کو غیر مسلح کرنا، غزہ سے تحریک مزاحمت کو بے دخل کرنا، نام نہاد امن مذاکرات کو پھر سے شروع کر کے اپنی من پسند شرائط فلسطینیوں پر مسلط کرنا، عربوں کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا اور فلسطینی آبادی کو غزہ سے صحرائے سینا کی جانب دھکیلنا شامل تھا۔ زمینی حقائق سے اس بات کی پوری طرح سے نشاندہی ہوتی ہے کہ تمام تر فوجی اور انٹیلیجنس مشینری کو کام میں لانے، عالمی طاقتوں کی حمایت اور خطے کے بعض عرب اور اسلامی ملکوں کی خاموشی کے باوجود اسرائیل ایک بھی مقصد حاصل نہیں کر سکا ہے، بلکہ اس جنگ کے نتیجے میں نہ صرف مسلمان عوام میں بلکہ مغربی رائے عامہ میں بھی اسرائیل کے خلاف نفرت میں زبردست اضافہ ہوا، اور ان ملکوں کی حکومتوں کو دکھاوے کے لیے ہی صحیح اسرائیل کے خلاف بعض اقدامات کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس جنگ نے اسرائیل کے سارے اندازوں اور تخمینوں کو بھی غلط ثابت کر دیا۔ اسرائیل سمجھ رہا تھا کہ وہ محض چند روز کے اندر حماس کی طاقت کو خاک میں ملا دے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، بلکہ حماس کے راکٹ حملوں نے اسرائیل کے اہم اور اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنا کر ثابت کر دیا کہ تحریک مزاحمت کو ختم کرنا آسانی کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ غزہ کی حالیہ جنگ نے اسرائیل کی فوجی اور انٹیلیجنس کمزوریوں کو بھی ایک بار پھر پوری طرح سے واضح کر دیا ہے۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم بھی تحریک مزاحمت کے راکٹ حملوں اور میزائل کے مقابلے میں ناکارا ثابت ہوا ہے۔ جنگ کے آغاز سے لے کر عارضی جنگ بندی تک حماس نے 2840 کے قریب راکٹ اسرائیل پر داغے، جن میں سے صرف 350 کو اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم تباہ کر سکا۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم کی تقویت کے لیے ہنگامی امداد کی منظوری اس سسٹم کی ناکامی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس جنگ میں اسرائیلی فوج کو بھی بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ روزنامہ شرق الاوسط نے انکشاف کیا ہے کہ اس جنگ میں اسرائیل کے 497 فوجی اور 113 اعلی افسران مارے گئے ہیں، جبکہ جنگ کے دوران 166 اسرائیلی فوجیوں نے نفسیاتی دباؤ کے تحت خودکشی بھی کی ہے۔ اسٹریٹجک امور کے ماہرین کے مطابق غزہ کی حالیہ جنگ نے تحریک مزاحمت کے مختلف گروہوں کے اندر اتحاد اور تعاون کو اور بھی زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل کی ذلت آمیز شکست کے بعد ایک ایسے عمل کا آغاز ہو گیا ہے جو اسرائیل کی کمزوری اور پھر مکمل نابودی کا پیش خیمہ بنے گا۔
یہ ناظرین چلتے ہیں سیدھے دہلی اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں اسٹریٹجک امور کے ماہر ڈاکٹر راشد خان صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ اب جنگ بندی جو عارضی ہے 72 گھنٹے کی، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں اور توسیع کر دی جائے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو 29-30 دن تک وحشیانہ حملہ رہا، اسرائیل کتنے مقاصد اپنے حاصل کر سکا؟
دیکھیے، اگر آپ آن دا گراؤنڈ دیکھیں تو اسرائیل کو ایک طرح سے کافی فائدہ بھی ہوا ہے، اس لیے کہ بہت سارے جو انسٹالیشنز تھے، جو بہت سارے جو سیویلین انفراسٹرکچر تھے، خاص کر کے غزہ میں، وہ کافی تباہ کیے گئے۔ مورلی نو ڈاؤٹ کہ فلسطینی جو ہیں ان کے مورل اسٹرینتھ میں اضافہ ہوا ہے اور ان کے یقین میں اضافہ ہوا ہے، ان کے ریزسٹنس کیپیسٹی میں اضافہ ہوا ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ کہیں کہ فلسطینیوں کو اس بات کی بھی کامیابی ملی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو ایکسپوز کیا ہے کہ اس خطے میں اور فلسطین میں وار کرائم کون کر رہا ہے، اور امن کے خلاف کرائم کون کر رہا ہے، اور ہیومن رائٹس سے وائلیشن کون کر رہا ہے، فلسطینی کر رہے ہیں یا اسرائیلی کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں تو کامیابی ملی ہے فلسطینیوں کو، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں اگر سیویلین پوائنٹ آف ویو سے کہ سیویلین کو کیا حاصل ہوا، کافی تباہی کی گئی ہے آپ کے، اور یہی مقصد تھا۔ اگر آپ ٹوٹل آپ دیکھیں جو پورا یہ جو پیکج ہے، تو یہ 12 جون سے شروع ہوا اور 12 جون سے 30 جون تک جو ہے بہت زبردست وہاں پہ اریسٹنگ شروع ہوئی، خاص کر کے ویسٹ بینک میں بھی شروع ہوئی اور غزہ میں بھی شروع ہوئی، اور 30 تاریخ کو 3 جو ڈیڈ باڈیز ملی تھی 3 لوگوں کی، اس کو کبھی بھی حماس نے کلیم نہیں کیا کہ انہوں نے اس کو ڈس اپیئر کیا ہے۔ یہ بالکل ہی ڈیلیبریٹ پلان تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ غزہ پہ اٹیک کریں اور حماس کی جو اسٹرانگ پوزیشن تھی اس کو کمزور کریں، تو کافی ڈیلیبریٹ تھا، اس لیے کہ کسی کو
جی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا۔ جی چلتے ہیں اب اسلام آباد، جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے سینئر طرز نگار جناب جاوید صدیق صاحب، السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صدیق صاحب، ہماری گفتگو ہو رہی تھی ڈاکٹر اشرف خان صاحب سے دہلی میں، جن مقاصد کا اعلان کیا تھا اسرائیل نے ان میں سے کچھ بھی وہ حاصل نہیں کر سکا، البتہ شکست کے بعد نیتن یاہو نے یہ کہا کہ ہم سرنگیں تباہ کرنے گئے تھے، ہم نے سرنگیں تباہ کر لیں اور واپس نکل آئے، تو کیا اقوام متحدہ کا کیمپ سرنگوں میں تھا؟ کیا معصوم بچے ماؤں کی گودوں کے بجائے سرنگوں میں تھے؟ کیا اسپتال سرنگوں میں تھے؟ کیا اسکول اور تعلیمی مراکز سرنگوں میں تھے؟
دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے خلاف مسلمانوں کی جو دو جنگیں ہوئی ہیں 1967 کی اور 1973 کی، اس کے بعد یہ جو غزہ میں جو کچھ ہوا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا مارکہ تھا ان دو جنگوں کے بعد، اور اس مارکے میں اسرائیل کے جو مقاصد تھے کہ میں حماس کی حماس کی جو استعداد ہے راکٹ بنانے کی اور اس کی حربی یا عسکری استعداد اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس میں ناکام رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اسرائیلی فوج کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، ان جو نہتے حماس کے کارکن ہیں، جو فائٹرز ہیں، جو مجاہدین ہیں، انہوں نے ان کے اوپر جو ہے جو نقصان ان کو پہنچایا ہے، ان کے جتنے سپاہی مارے گئے اور زخمی ہوئے ہیں اس مارکے کے اندر، اس جھڑپ کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل ایک عرصے تک اپنے یہ زخم جو ہے یہ چاٹتا رہے گا، اور اس نے جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ماسوائے امریکہ اور چند مغربی ممالک کے، دنیا بھر میں جو غیر جانبدار ممالک ہیں انہوں نے اسرائیل کی کنڈمنیشن کی ہے، مذمت کی ہے، اور خاص طور پر بچوں اور عورتوں پہ اور بوڑھوں پہ اور ہسپتال میں مریضوں پہ جو انہوں نے تشدد کیا، جو ظلم ڈھا ہے، اور جو انہوں نے بمبارڈمنٹ کی ہے، جیٹ طیارے استعمال کیے ہیں، اور بچوں کو اور خواتین کو اور اسکولوں کو، ہسپتالوں کو، اور حتیٰ کہ مساجد کو، سب کو نقصان پہنچایا۔ آپ اگر دیکھیں گے تو وہاں مساجد تباہ ہوئی ہیں، اسپتال جو ہیں وہ تباہ ہوئے، یونائٹڈ نیشنز کے جو ٹھکانے تھے وہ تباہ ہوئے ہیں، تو ایک طرح سے رائے عامہ جو ہے عالمی، خاص طور پر جو غیر جانبدار ممالک ہیں، ان کی رائے عامہ اسرائیل کے خلاف بہت ہوئی ہے، اور یہ بھی طے ہو گیا ہے کہ حماس جو ہے خاص طور پہ وہ کمزور نہیں ہے، اگر اسلامی دنیا ان کی پشت پہ کھڑی ہو جائے، ان کی پشت پناہی کرے، تو فلسطین جو ہے اور فلسطینی جو ہے وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے جس جوش، جس جذبے اور اسلامی جہاد کے جذبے سے اس وقت جو اسرائیلی فوج کا مقابلہ کیا ہے، جس کے پاس امریکہ کے مہلک ترین ہتھیار ہیں، جدید جو ہے اپاچی ہیلی کاپٹر جو دنیا کا ایک بڑا مہلک ہتھیار سمجھا جاتا ہے وہ ان کے پاس تھا، F-16 طیارے انہوں نے استعمال کیے، اور
جی چلتے ہیں اوسلو ناروے، جہاں پر موجود ہیں سیاسی امور کے ماہر حیدر حسین صاحب، السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم السلام۔
حیدر حسین صاحب، یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر حماس کو جو ہے وہ پشت پناہی حاصل ہو اسلامی دنیا کی، تو وہ اسرائیل کے دانت اور زیادہ کھٹے کر سکتی ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے ابھی خطبہ عید میں فرمایا تھا کہ ایک طرف سامراجی طاقتیں تمام تر جدید اسلحوں سے اسرائیل کو لیس کیے ہوئے ہیں، اور اسرائیل معصوم بچوں اور خواتین اور غزہ کے نہتے شہریوں کا بے دردی کے ساتھ خون بہا رہا ہے، تو اسلامی دنیا اور پوری عالم انسانیت کا فرض ہے کہ وہ فلسطینیوں کو غزہ سے لے کر غرب اردن تک مسلح اور لیس کرے۔ اور ابھی نیتن یاہو نے اپنی تازہ ترین کانفرنس میں، جو پریس کانفرنس کی، اس میں امریکہ کا کھلے عام شکریہ ادا کیا کہ امریکہ نے اس جنگ میں ہماری ہر طرح سے مدد کی، تو کیا حماس والوں کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ بھی کبھی اپنی زبان سے اسلامی ملکوں کا شکریہ ادا کریں؟
جی کیوں نہیں، اصل میں دیکھیے مسئلہ یہی ہے کہ اسرائیل کے پاس امریکہ کی تمام نیو ٹیکنالوجی، تمام ہتھیار، مغرب کی پوری سپورٹ حاصل ہے، جبکہ فلسطین کے پاس ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے، خاص طور پہ جو کچھ غزہ میں ابھی حالیہ دنوں میں ہوا، کہ ایک طرف جو ہے وہ मेन मेट छोटे छोटे वो रॉकेट जो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, जो किसी बिल्डिंग को तबाह नहीं कर सकते थे, उसके बरखिलाफ इसराइल जो था वो F-16 तैयारे इस्तेमाल कर रहा था, जो कि अमरीका की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो है, उसके जो बम उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो ऐसे खतरनाक बम थे जो पूरे पूरे घरों को तबाह कर सकते थे। तो ये कोई मुकाबला नहीं है, और यकीन फलस्तीन को अगर इस्लामी दुनिया की हिमायत हासिल होती तो मैं नहीं समझता था कि इसराइल इस हद तक जा सकता और इतने ज्यादा हजारों शहरियों का कत्लेआम इस तरह करना, जिसमें तकरीबन 500 के करीब बच्चे जिसमें शामिल हैं, खवातीन जिसमें शामिल हैं, यानी ये मुमकिन नहीं था अगर इस्लामी दुनिया जो है वो फलस्तीन को सपोर्ट कर रही होती, हमास को असलाह दे रही होती। ये बड़ी एक ऐसी नाइंसाफी है, एक ऐसी सूरत हाल है जैसे आपके सामने एक छोटा सा बच्चा हो, उसके आप हाथ बांध दें और एक बड़ा ताकतवर पहलवान उसके मुकाबले में खड़ा कर दें और वो उसको मारता रहे, उस ताकतवर इंसान को आप जो है मजीद उस मार के दौरान आपसे कुमक भी देते रहे, जिस तरह की हमने हालिया दिनों में देखा कि अमरीका ने यानी इस जंग के दौरान जो है वो इसराइल के पास जब गोला बारूद के जखायर कम होने लगे तो उन्होंने अमेरिका से गुजारिश की और अमेरिका ने फौरन उनकी जो है उस पर इमदाद के लिए 2.22 मिलियन डॉलर की इमदाद अलग मंजूर की और असला अलग दिया। तो दूसरी तरफ हमास जो है, जिसको आप ये कहते हैं कि जनाब वो एक दहशतगर्द तंजीम है, जो कि अपने हक, हालांकि वो अपने हक के खुद आजादी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, और उनको आपने बेयारो मददगार छोड़ा है, उनके पास कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। अगर यही मुकाबला दो ऐसी ताकतों के दरमियान होता है जो बराबर की होती, जिनके पास एक जैसी टेक्नोलॉजी होती, फिर मैं देखता इसराइल किस तरह से फलस्तीन पर इस तरह हमला कर सकता है। और असल में बुनियादी मसला ही है कि जो मुस्लिम ममालिक हमारे हैं वो, मैं उनको शर्म आती है, मैं उनको मुसलमान ममालिक कहते हुए, वो नहीं है कि वो यानी कोई मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ कोई कदम उठा सकें। ये सब अपने अपनी हुकूमतें बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। असल में देखिए बुनियादी बात जो है वो ये है कि अगर मशरक़ वुस्ता में ये तमाम आमरियतें खत्म हो जाती हैं, ये तमाम बादशाहतें खत्म हो जाती हैं और यहाँ के अवाम जो हैं वो उनकी पसंद मुंतखब हुकूमतें आती हैं, तो आप यकीन कीजिए अवाम का गम गुस्सा इतना होगा और वो खुद फलस्तीन के साथ शाना बशाना लड़ने के लिए अरब अवाम जो है वो फलस्तीन का रुख करेंगे, तो फिर इसराइल की हिम्मत नहीं होती। ये हो ही इसीलिए रहा है कि अरब जो ताकतें हैं, आमरियतें हैं, ये मुंतशिर हैं और ये शामिल हैं। ये अभी अब तो देखिए सऊदी अरब और मिस्र ने जो रोल इस तमाम कजिए में अदा किया है वो हम सबके सामने है कि पूरी मुकम्मल हिमायत थी इसराइल को हासिल। तो आप तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो अरब रियासतें हैं, मुसलमान रियासतें हैं, ये इसराइल ये हमास को सपोर्ट करेंगी, इसके बरखिलाफ वो तो इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे और ये तो खुद यानी इसराइल के अपने अहदेदारों ने, उनके अमेरिका के जर्नलिस्टों ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये बात लिख दी कि मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी इसराइल को सऊदी अरब की जानिब से, मिस्र की जानिब से, जॉर्डन की जानिब से, इन तमाम अरब इमारात की जानिब से, इन तमाम अरब मुल्कों की जानिब से इसराइल को हिमायत हासिल थी कि तुम इन्हें मारो जितना मार सकते हो और जब तामीर नौ का वक्त आएगा तो हम कुछ पैसे दे के और वो बन जाएंगे, नंबर बना लेंगे कि हाँ भाई हमने देखिए सपोर्ट किया और फलस्तीनी की तामीर नौ के लिए हम जो है पैसा दे रहे हैं। पहले इन्होंने खुद उनको कहा कि आप इन्हें मारिए, हमास को खत्म कीजिए, क्योंकि इनको इनकी अपनी हुकूमतों को खतरा है। जैसा कि हमने देखा मिस्र के अंदर क्या हुआ कि मिस्र में एक मुंतखब हुकूमत को खत्म करके एक जनरल साहब जो है वो इख्तियार पे काबिज हो गए और पूरा वेस्ट उसको सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, क्यों कि ये इसराइल के फेवर में है। तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी पॉलिसी बनती है, जो भी होती है, वो इसराइल को मद्देनजर रख के बनाई जाती है कि जनाब इसराइल हर उस पॉलिसी को सपोर्ट करता है, हर उस हुक्मरान को सपोर्ट करता है जो कि इसराइल।
शुक्रिया आपका, मैं फिर आ जाऊंगा आपकी खिदमत में। जी बहुत शुक्रिया आशिक खान साहब। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे कि बयादर हुसैन साहब कह रहे थे और ख़ुद इसराइली हुकूमत के जो सदर है शमून पेरेज, उन्होंने कहा कि इस जंग में इस बार अरब हुक्मरानों की तरफ से हमें सबसे ज़्यादा हिमायत हासिल रही। अब जबकि इसराइल को शिकस्त हो चुकी है और अरब हुक्मरानों ने जमकर इसराइल की मदद की थी, तो अरब राय अम्मा में इन हुक्मरानों का क्या किरदार होगा और इनकी पोजिशन क्या होगी?
देखिए अफसोस की बात यह है कि अरब के अवाम जो है काफ़ी बुरी तरह से कहा जाए कब्जे में हैं अपने हुक्मरानों के, और वहाँ के हुक्मरान उनकी जो ज़्यादा फिक्र है वो खास करके अपने अवाम के लिए नहीं बल्कि एक्सटर्नल कंट्रीज़ के लिए, अमेरिका या इसराइल के लिए, वो खुश हैं या नहीं उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और आपको ये पता है कि खास करके पिछले 10 साल में जो अरब लीग की जो पॉलिसी रही है वो काफ़ी शर्मिंदा سکون رہی ہے. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ غزہ پہ, میں آپ کو بتاؤں کہ غزہ پہ جو اٹیک ہوا, خاص کر کے ہوائی اٹیک ہوا, وہ 8 جولائی سے نہیں ہوا بلکہ 30 جون سے شروع ہوا اور 1 جولائی سے شروع ہوا. تو 29 دن کی یہ لڑائی نہیں بلکہ 37 ڈیز کی لڑائی رہی. اور اس بیچ میں کبھی بھی جو عرب کنٹریز ہیں انہوں نے کوئی بھی افیکٹو میجرز نہیں لیا, انہوں نے کوئی بھی دباؤ نہیں دیا. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی جو وہ اسٹینڈ لے رہے ہیں, پوری جو عرب کنٹریز جو اسٹینڈ لے رہی ہے, وہ صرف بات کر رہے ہیں کہ ہماری ٹیم جائے گی غزہ اور وہاں پہ دیکھنے کے بعد ہم ریکنسٹرکشن کریں گے. اور ریکنسٹرکشن میں یہ بھی یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ریکنسٹرکشن کی جو ذمہ داری ہے وہ عباس صاحب کے ہاتھ میں دی جائے گی, مازن عباس, ابو مازن عباس صاحب کے ہاتھ میں دی جائے گی, اور پوری طرح سے حماس کو آئسولیٹ کیا جائے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آپ دیکھیں کہ حماس کی پوزیشن اسٹرانگ ہوئی وہاں پہ, اس لیے کہ یہاں پہ کوشچن یہ نہیں کہ حماس کو سپورٹ کرنا ہے یا اپوز کرنا ہے. یہاں پہ ایک کھلم کھلا ایک کھیل کھیلا گیا, ایک وار کرائم ہوا ہے, کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے, کرائم اگینسٹ پیس ہے, اور ایگریشن ہے کھلم کھلا ایک ایسے لوگوں پہ جو آلریڈی قبضے میں ہیں, وہ آزاد نہیں ہیں. یہ امپورٹنٹ بات ہے. اور اس میں حماس ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے یا نہیں ہے, یہ کوئی ایشو نہیں ہے میرے خیال سے. اگر اس طرح کی کوئی ایشو کوئی بناتے ہیں, امریکہ جو بناتا ہے, اسرائیل بناتا ہے, وہ اس لیے بناتے ہیں کہ ان کے جو برے کارنامے ہیں, ان کے جو کرائم سے اس کو ڈھاکا جا سکے. جو مین ایشو ہے آپ کے پیلسٹائن میں, وہ ہے فلسطینیوں کی آزادی کا, ان کے اکوپیشن, جو اسرائیلی اکوپیشن, اس کو ختم کرنے کا. اسرائیل نے جو بلاکیٹ کر رکھا ہے رافہ کراسنگ کو, جو بند رکھا ہے اس کا, اور وہاں پہ جو اکنامک امبارگو رکھا ہے اس کا ایشو ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ جب 5 تاریخ کو انہوں نے اپنے فوج کو واپس کیا آپ کے غزہ سے, تو فوجیں واپس نہیں ہوئی بلکہ وہ بارڈر پہ کھڑی ہوئی ہیں. تو جس طرح سے انہوں نے اٹیک کیا, 32 ٹنلز کو انہوں نے توڑ دیا, اور ٹنلز آپ جانتے ہیں کہ خاص کر کے فلسطینی جو ہیں وہ ٹنل سے اپنے مطلب کہ چائے وغیرہ لاتے تھے اور روزمرہ کے سامان کو لاتے تھے, انہوں نے اس لائف لائن کو بھی ختم کر دیا. تو امریکہ, افسوس کی بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے ایک راکٹ پہ کافی پریشان ہے کہ بھائی راکٹ چلا رہے ہیں حماس, حماس ارریسپانسیبل ہیں, لیکن امریکہ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ مارے گئے اور اتنی تعداد میں عورتیں ماری گئیں. 95% ٹوٹل جو یو این کے انسٹالیشن سے ان کو بمب کیا گیا, 153 سے زیادہ اسکول کو ڈیمیج کیا گیا, 161 مسجدوں کو ڈیمیج کیا گیا, 41 مسجدوں کو پوری طرح سے ڈیمیج کیا گیا, 10,000 سے لوگ پوری طرح سے زخمی ہوئے, اور ان کے لیے کوئی ریہیبلیٹیشن کا پروگرام نہیں. تو صرف عربوں کے پاس جو ایجنڈا ہے آج کے ڈیٹ میں, وہ یہ ہے کہ حماس پہ دباؤ بنایا جائے, حماس کو اکنامیکلی آئسولیٹ کیا جائے, اور حماس کو ڈس آرم کیا جائے, اور حماس کے پاس جو بھی ذمہ داریاں ہیں یونٹی گورنمنٹ کے تحت, ان تمام ذمہ داریوں کو عباس صاحب کے پاس دیا جائے. تو یہ تو عربوں کی پالیسی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پہ غزہ کی پالیسی کو دیکھیں تو کوئی بھی پارٹی جو جینوئن پارٹی ہے اس کو آئسولیٹ کیا ہے. ویسٹرن میڈیا نے آئسولیٹ کیا, فار ایگزامپل ایران ایک جینوئن پارٹی ہے, ترکی ایک جینوئن پارٹی ہے, اس کو ان کو آئسولیٹ کیا گیا ہے. اگر اردوان صاحب نے کچھ کہا آپ کے اس کے اسرائیل کے خلاف, تو کانگریس ان کے خلاف جو ہے لیٹر لکھتی ہے اور ایران کو پھر بدنام کیا جاتا ہے. باقی آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ سولوشن کیا ہے. فلسطین کا جو سولوشن ہے وہ بیسیکلی ان کی آزادی کا ہے. یہ سولوشن امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے, یہ سولوشن یونائٹڈ نیشن کے پاس بھی نہیں ہے. جتنے بھی ریزولوشن پاس ہوئے خاص کر کے سیکورٹی کونسل سے, آپ 242 کو دیکھیں, 338 کو دیکھیں, 181 کو دیکھیں, 1515 کو دیکھیں, اور جتنے بھی ریزولوشنز پاس ہوئے, اور اس کے بعد دیکھیں 465 کو دیکھیں, یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو سٹینڈ تھا آپ کے سیٹلمنٹ کے اوپر میں, اسرائیلی وال کے اوپر میں, کسی پہ بھی اسرائیل نے عمل نہیں کیا. تو ہوا یہ ہے کہ ون وے ٹریفک ہوا ہے, اسرائیل مسلسل اپنے چیزوں کو امپوز کرتا رہا ہے, فلسطین جو ہے دبتے رہے ہیں وہاں پہ, اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ عربوں نے جو بھی کیا وہاں پہ وہ امریکہ کی حمایت میں کیا, یا تو وہ دہشت گرد گروپ کو وہاں پہ فنڈنگ کر رہے ہیں آپ کے سیریا میں یا لیبیا میں انہوں نے کیا, اور اس کے علاوہ یا تو وہ سیکٹیرین فائٹنگ میں ان کو الجھایا جا رہا ہے یا ایران کے خلاف الجھایا جا رہا ہے. تو عربوں کا جو مین جو استعمال کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا, نہ عربوں نے اپنے آپ کو استعمال کیا, نہ امریکہ نے ان کو استعمال کیا. تو فی الحال جو مین پارٹیز ہیں ان کے پاس ایجنڈا نہیں ہے سولوشن کا, اور جب تک کہ سولوشن کا کوئی ایجنڈا نہیں نکلتا ہے فلسطینی عوام پستے رہیں گے.
بہت شکریہ ناظر, ہماری گفتگو مہمانوں سے جاری رہے گی مگر یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو. چلتے ہیں اسلام آباد جاوید صدیق صاحب کی خدمت میں. جاوید صدیق صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟
جی پہنچ رہی ہے.
جی جاوید صدیق صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ کل جمعے کو 72 گھنٹے کی جو عارضی جنگ بندی ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور ابھی جو خبر آئی وہ یہ کہ فلسطینی حکام اور بعض جو ذرائع ہیں سفارتی ذرائع ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ جنگ بندی مزید 3 دن کے لیے اور بڑھ جائے, اور اسرائیل تو کوشش کر رہا ہے کہ دائمی جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے, لیکن حماس اور فلسطینی گروہوں کا کہنا ہے کہ ہم اس سلسلے میں ابھی کچھ نہیں کر سکتے, ہماری جو شرطیں انہیں قبول کیا جائے دائمی جنگ بندی کے لیے, یعنی غزہ کا محاصرہ ختم نہیں کیا جائے اور اسرائیل دور تک اپنے فوجیوں کو واپس لے کے چلا جائے, اور جو سپلائی لائن ہے ہماری جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں خاص طور پر بلڈنگ مٹیریل کی سپلائی جو ہے وہ بحال کی جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دائمی جنگ بندی کی جو اسرائیل کی طرف سے کوشش ہو رہی ہے یہ حماس یا فلسطینی گروہوں کی شرط کو قبول کیے بغیر ممکن ہو سکے گی؟
دیکھیے یہ ممکن نہیں ہو سکے گی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جو غزہ کا جو بحران تھا اور یہ جو المیہ رونما ہوا اس میں ایک
جی حیدر حسین صاحب میری آواز سن رہے ہیں؟ میں نے سوال کیا تھا جاوید صدیق صاحب سے, اگر آپ نے وہ سوال سنا ہو تو تکرار مقرر سے بچنے کے لیے میں آپ سے اس کا جواب چاہوں گا.
ایسا ہے کہ اسرائیل جو ہے پچھلے 10 سال کا اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, میں ماضی میں نہیں جاتا, ہر 2-3 سال کے بعد وہ فلسطین پہ اس طرح کا حملہ کرتے ہیں, اور حملہ کرنے کے بعد 1.5-2 ہزار افراد ان کو مار دیتے ہیں, ان کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیتے ہیں تاکہ دوبارہ سے فلسطینی جو ہیں وہ اپنی زندگیاں اپنے گھر بنانے میں مصروف ہو جائیں. تو یہ ان کی ایک پالیسی ہے, اس پالیسی کا یہ حصہ ہے. ابھی سردست انہوں نے اپنے وہ اہداف حاصل کر لیے ہیں, اور آئندہ 2-3 سال کے لیے ان کو ہو گیا ہے کہ ہم نے دوبارہ سے فلسطین کو ان کا انفراسٹرکچر اس طرح تباہ کر دیا ہے کہ وہ بےچارے بنیادی ضروریات کے لیے اپنے اس میں مصروف ہو جائیں گے کوششوں میں. ظاہر ہے کہ ایک اتنی بڑی پاپولیشن ہے, 1.8 ملین 18 لاکھ انسان ہیں جو وہاں رہتے ہیں, جن میں سے اس وقت تقریباً 5 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں, جن کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے, جن کے بچے مر گئے ہیں, جن کے ہزاروں انسان جو ہیں وہ زخمی ہیں. تو ان کی دیکھ بھال, ان کا کھانا پینا, ان کی بنیادی ضروریاتیں پوری کرنا, تو فلسطینیوں کو تو کیونکہ ہمیں ابھی اس جنگ سے پہلے ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی تھی, خود اسرائیلیوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ حد یہ ہے کہ وہ جو غزہ میں جو کھانا جاتا ہے اس تک کا وہ حساب کرتے ہیں کہ کتنی کیلوریز ان کو چاہیے, اس سے ہم زیادہ نہ دیں تاکہ نہ اس سے کم دیں, کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس لیول پہ پہنچ جائیں کہ یہ یعنی مرنا شروع ہو جائیں تاکہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ چلانے لگے. تو انہوں نے اس حد تک یعنی انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے کس حد تک غزہ کے اندر غزہ کو جانے دینا ہے اور کس حد تک ان کو ہم نے سہولتیں دینا ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑا پلان تھا, اس کا ایک مقصد جو بنیادی تھا وہ یہ تھا کہ جو یونٹی گورنمنٹ بن رہی ہے اس کو تباہ کرنا تھا, کیونکہ جون میں ہی نتن یاہو نے کہہ دیا تھا کہ ہم یہ یونٹی گورنمنٹ نہیں بننے دیں گے, اور اسی لیے یہ جنگ شروع کی گئی. ظاہر ہے کہ یہ تو ایک واقعہ جو ہوا.
جی تو میں یہ پوچھا تھا کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ کیا دائمی جنگ بندی ممکن ہو سکے گی حماس یا فلسطینی گروہوں کی شرائط منظور کے بغیر؟
نہیں, یہ نہیں ہو سکتی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حماس کا موقف بالکل درست ہے, کیونکہ اس طرح ہر 2 سال کے بعد اسرائیل جو ہے وہ حملہ کر کے اور ان کو تباہ کرتا رہے, انہیں قتل کرتا رہے, تو جب تک یہ بلوکیٹ نہیں ختم ہوتا, جب تک آپ دیکھ لیجیے کہ نہ صرف یہ کہ اسرائیل نے سرحد بند کی ہوئی ہے, دوسری طرف مصر نے بھی رفا بارڈر بند کیا ہوا ہے اور کسی قسم کی کوئی سپلائی جو ہے وہ ان کو نہیں آ رہی ہے. اسی طرح ان کا جو ساحل ہے اس پر کے گرد بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے فوجی اپنی نیوی جو ہے تعینات کی ہوئی ہے. تو یہی وجہ تھی کہ مجبور ہو کر غزہ کے لوگوں کو سرنگیں کھودنا پڑی, تاکہ انہیں بھی تو ضروریات زندگی چاہیے تھا, تو اسی لیے انہوں نے یہ سرنگیں کھود کر اور وہاں سے وہ مصر کے ذریعے سے وہ چوری چھپے جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء, دوائیں, اس طرح کی چیزیں وہ لے کے آتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ان تک پہ پابندی لگا رکھی, مثال کے طور پہ سیمنٹ ہے, سریا ہے, اس طرح کی چیزیں جس سے آپ گھر بنا سکتے ہیں, جس سے آپ بلڈنگیں تعمیر کر سکتے ہیں, ان تک پر پابندی ہے. تو لہٰذا میں ہی سمجھتا ہوں کہ حماس کا موقف بالکل درست ہے, انہیں بالکل جو ہے وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اتنی انہوں نے قربانی دی ہیں پچھلے 10 سال کے اندر, اتنے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اسرائیل کے ہاتھوں, اور ہر 2 سال کے بعد وہ یہی ہوتا ہے, وہ 3-4 ہزار افراد کو مار دیتے ہیں, 10-12 ہزار کو زخمی کر دیتے ہیں, ان کا انفراسٹرکچر بنیادی طور پہ تباہ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر فلسطین جو ہے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں 10-15 سال, اور پھر وہ بےچارے اپنے گھروں کو بنانے میں اور اپنی ضروریات زندگی کے مہیا کرنے میں.
بہت شکریہ آپ کا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ کہ اس دفعہ ونس فور اینڈ آل حماس کو چاہیے کہ اس پہ گیو اپ نہ کریں اور سٹینڈ کریں. جب انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں تو وہ یقیناً اپنے اس حق
بہت شکریہ. ہمیں پیراز ان کا وقت رہا آپ کی خدمت میں,
بلاکیٹ ختم ہو.
جی بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب, گفتگو افسوس کی منقطع ہو گئی تھی, اگر آپ سلسلہ کلام جاری رکھنا چاہیں تو.
جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو مت تھی یا یہ ایک تاثر تھا کہ اسرائیل جو ہے.
بہت معذرت ناظرین سے. ڈاکٹر ارشد خان صاحب, ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں ترکی کا ذکر کیا تھا کہ ترکی کے وزیر اعظم اردوغان کا بیان دیا گیا تو اسرائیل مخالف, تو اس کو جو ہے ویسٹ میڈیا نے کور نہیں کیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ترکی ہو یا دیگر اسلامی ممالک اور خاص طور پر عرب ممالک یا وہ ممالک جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں, کیوں ان ملکوں میں ترکی بشمول ترکی جرت نہیں ہوئی کہ 30 روزہ جارحیت کے دوران وہ اسرائیل سے اپنے تعلقات منقطع کر لیتے جیسا کہ لاطینی امریکہ کے ملکوں نے کیا؟
دیکھیے اگر آپ ترکی کو دیکھیں تو ترکی میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا, خاص کر کے انقارہ میں مظاہرہ ہوا اور اس پہ کافی اسرائیلیوں نے آپ کے ناگواری کا اظہار کیا اور وہاں پہ لوگوں نے خوب احتجاج کیا. میرے خیال سے کئی روز, کئی ہفتے پہلے اور 2-3 ہفتے پہلے کی یہ بات ہے ترکی میں, اور اردوان صاحب نے بھی کافی اس کی مذمت کی اسرائیل کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے نیوی کو اور ایئر فورس کو بھیجنا چاہ رہے ہیں, اور وہاں پہ جو ہیومنیٹیرین جو گروپ ہے جو وہ ایہاہا وہ وہاں پہ جائے گا, لیکن اس کے بعد پھر کوئی خبر نہیں آئی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی کل خود اردوان صاحب نے یہ کہا کہ وہ وہاں پہ انہوں نے ہاسپٹل ارینج کیا ہے, وہاں پہ بیڈز کافی ارینج کیے ہیں خاص کر کے ترکی میں, تو وہاں سے وہ کچھ اگر اسرائیل اور ایجپٹ مدد کر سکتے ہیں تو وہ وہاں سے ہوائی جہاز کے ذریعے کچھ مریض کو یا جو زخمی لوگوں کو لا سکتے ہیں. یہ ترکی کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہاں کی جو سرکار ہے وہ خود اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا چاہ رہی ہے, اور وہاں پہ جو صہیونی لابی ہے خاص کر کے جو وہاں پہ زائنسٹ ایلیمنٹ ہے امریکہ میں, وہ خود ترکی کے کافی خلاف ہو چکے ہیں, اور اس لیے کہ ترکی نے کافی اسٹینڈ لیا تھا. آپ کو یہ پتا ہے خاص کر کے 31 مئی 2010 میں جس میں فریڈم فلوٹیلا کی بات ہوئی تھی, اور ڈبلیو ٹی او کے کانفرنس میں بھی ایردوان صاحب نے کافی ترکی کو ناراضگی یہ اسرائیل کے خلاف کو بولا تھا. تو اس میں لیکن ترکی جو ایکشن نہیں لے سکتا اس کی بہت ساری چیزیں ہیں, اس لیے کہ وہ نیٹو کا ممبر ہے اور وہ کافی جڑا ہوا ہے آپ کے یورپین یونین سے, امریکہ سے, تو اس طرح سے ایکشن لینا میرے خیال سے
لاطینی امریکہ کے ممالک ڈاکٹر صاحب اسرٹ
کر سکتا.
ڈاکٹر صاحب لاطینی امریکہ کے ممالک
بھی کافی اسرٹ کر سکتا.
ڈاکٹر صاحب لاطینی امریکہ کے ممالک اپنے سفیروں کو واپس بلا سکتے ہیں, عرب نہیں.
نہیں دیکھیے سفیر کو واپس بلایا جا سکتا ہے, اس لیے کہ ترکی میں بھی آپ دیکھا کہ وہاں پہ جو ایمبیسی کا جو لیول تھا اس کو کافی کم کیا گیا, اور ترکی میں کافی شدید ناراضگی ہے, وہاں کے لوگ کافی ناراض ہیں اسرائیل سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ترکی ہی واحد کنٹری ہوگا ایران کے ساتھ جو کافی اسرٹ کرے گا صہیونی طاقت کے خلاف, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسرائیل کی مونوپولی ہے پورے مڈل ایسٹ میں اس کو چنوتی دینا کافی ضروری ہے, اس لیے کہ جب تک کہ بیلنس وہاں پہ برقرار نہیں ہوگا مڈل ایسٹ میں تب تک وہاں پہ تباہی مچتی رہے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے دو پوٹینشیل کنٹری ہیں, ترکی ہے ایک طرف اور دوسری طرف ایران ہے, اور باقی جو کنٹریز ہیں وہ اس لائق نہیں رہے کہ وہ کسی بھی طرح سے خود اپنے عوام کا بھی ساتھ دے سکیں تو وہ دوسرے کا کیا ساتھ دیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے اگر آپ دیکھیں کہ کوئی روڈ میپ نہیں ہے. اگر آپ روڈ میپ 2002 کا بھی دیکھیں تو وہ روڈ میپ ناقص ہے, اس لیے کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اسرائیل کی مرضی پہ چھوڑ دی گئی ہیں. یونائیٹڈ نیشن کے پاس بھی کوئی روڈ میپ نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے, لیکن جو کنٹریز فلسطینیوں کے حق میں جینوئن بولتی ہیں, جینوئن بات کرتی ہیں, ان کو آئسولیٹ کیا گیا ہے, ان کو جو اینٹی سیمائٹک اور اینٹی سیمائٹ کہا گیا ہے, تو افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا اور جو ہے کارپوریٹ میڈیا خاص کر کے اور زائنسٹ لابی اور امریکن ایڈمنسٹریشن اور یورپین یونین انہوں نے جتنی بہادری دکھایا خاص کر کے لیبیا میں اور سیریا میں, انہوں نے یہ بہادری یہاں پہ نہیں دکھایا, اور یہ بالکل ایکسپوز کرتا ہے کہ کس طرح سے ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, ڈبل مورالٹی ہے جی کے ویسٹ کے پاس, کہ ان کے پاس مطلب اگر ایک راکٹ حماس چھوڑتا ہے تو اس کی بڑی فکر ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ اتنے سارے لوگ مر گئے اس کی فکر نہیں ہوتی. ایک سب سے بڑا کوشچن اگر یہ کہا جائے کہ بھائی یہی ویسٹ لوگ ویسٹ کنٹریز بتائیں کہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کس نے کیا, وار کرائمز کس نے کیا، فلسطینیوں نے کیا یا اسرائیلیوں نے کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ریچرڈ گولڈ سٹون کی رپورٹ کو دیکھیں، جو آپ کے جسٹس ہیں ساؤتھ افریقہ کے، سپٹمبر 2009 کی رپورٹ ہے، اب وہ یہ رپورٹ آئی تھی 2008 میں جو اٹیک کیا تھا آپ کے غزہ پہ، اس رپورٹ میں بھی کلیئر ہے کہ اسرائیل نے کس طرح سے وہاں پہ وار کرائمز کیا ہے، اور اس کے پہلے بھی غزہ پہ، تو غزہ پہ جو ہے آپ کے 2005 میں اٹیک ہوا، اس کے بعد 2008 میں ہوا، اس کے بعد آپ کے 2012 میں ہوا، اور پھر یہ 2014 میں ہوا۔ تو پوری طرح سے جیسا کہ حیدر حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ پیریوڈک لیول پہ ڈسیبل کیا گیا ہے پورے غزہ کو، اور اس کی وجہ صرف یہی رہی ہے کہ یاسر عرفات کے بعد اگر آپ دیکھیں ڈومیسٹک لیول پہ یا ریجنل لیول پہ حماس ایک کافی امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے۔
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ میں پھر
حماس کا مین ایجنڈا صرف یہ ہے کہ فلسطینیوں کو آزادی دلانا، تو حماس کو کس طرح سے ڈسیبل کیا جائے، نیوٹرلائز کیا جائے، یہ مین ایجنڈا ہے۔
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا وقت رہا تو۔ حیدر حسین صاحب، میری آواز اگر سنت، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی گولڈ اسٹرن کی بات کی ڈاکٹر رشید خان صاحب نے، اور اس وقت بھی ناوی پلئی جو انسانی حقوق کمیشن اقوام متحدہ کی جو سربراہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا، یعنی دو ہفتہ قبل، لیکن فوراً حماس کی بھی انہوں نے تنقید کر دی تھی، اور جنرل اسمبلی نے بھی مذمت کی ہے، اور عالمی اداروں نے بھی، بہرحال جو دیگر غیر سرکاری ہیں، انہوں نے بھی اس کی بات کی تائید کی ہے کہ جنگی جرائم کا ارتکاب کیا گیا۔ تو جب گولڈ اسٹرن کی رپورٹ میں صاف لفظوں میں یہ کہا گیا تھا کہ مقدمہ چلنا چاہیے، تو کیا اس بار اس طرح کا کوئی ایسا امکان ہے کہ اسرائیلی حکام کے خلاف ایسی کوئی چارج شیٹ ہو اور پھر ان پر مقدمہ چلایا جا سکے؟
نہیں جناب، ابھی ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ میں کسی خام خیالی کا شکار نہیں ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ امریکہ کے سر پہ جن طاقتوں کا ہاتھ ہے، مغربی دنیا کا اور خاص طور پہ امریکہ کا، وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اسرائیل نے جو ہے وہ جنگی جرائم کا ارتکاب کیا، وہ تو سب کے سامنے نظر آ رہا ہے، ہمارے سامنے ویڈیوز موجود ہیں، ہمارے سامنے تمام یعنی شہادتیں موجود ہیں، اس کے لیے کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے سب ہوا ہے، کس طرح سے بچے شہید کیے گئے، کس طرح سے خواتین، کس طرح سے گھر تباہ کیے گئے۔ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اسرائیل نے نہ صرف اس دفعہ بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، اسرائیل نے ہمیشہ جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں، نہ تو مسلم دنیا اتنی طاقتور ہے کہ وہ دنیا سے یہ منوا سکے اس بات کو کہ بھائی یہ شخص مجرم ہے، ایک شخص، اس کو سزا دی جائے، اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں کہ اسرائیل کو اتنی سپورٹ حاصل ہے، پھر اب تو صورت حال یہ ہے کہ نہ صرف مغرب کی سپورٹ حاصل ہے، اسرائیل کو اب تو سعودی عرب کی اور مصر کی اور جارڈن کی سپورٹ حاصل ہے، عرب امارات کی سپورٹ حاصل ہے۔ تو ایسی صورت میں میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ہاں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، تو مجھ سے زیادہ کوئی بڑا بیوقوف نہیں ہوگا۔ ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے، اور حقیقت پسندی کا تقاضا یہی ہے، اور جو شواہد ہیں وہ یہی ہیں کہ اسرائیل کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے سامنے مثال موجود ہے، امریکہ نے ایران کا طیارہ مار گرایا تھا آج سے 20-22 سال پہلے، ایک پیسنجر طیارہ تھا، کیا ہوا؟ جو آدمی جو رسپانسبل تھا، اس کو ہیرو کو ویلکم دیا گیا امریکہ کے اندر، اس کو میڈل دیے گئے، جبکہ اس نے ایک مسافر بردار طیارہ مار گرایا تھا ایران کا۔ تو یہ پرانی کہانی ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، جنگی جرائم کا ہمارے سامنے ہے، جو کچھ امریکہ نے ابھی حالیہ 10-12 سال کے دوران جو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں کیا ہے، کس طرح سے اب خود اوباما صاحب مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم نے ٹارچر کیا لوگوں کو۔ تو یہاں دو طرح کے قوانین ہیں، ایک قوانین وہ ہیں جن کا اطلاق صرف غریب ملکوں پر، کمزور ملکوں پر ہوتا ہے، ایک وہ قوانین ہیں جن کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا، وہ جو ہیں وہ صرف مغربی دنیا کے لیے ہیں، اور وہ اسرائیل کے لیے خاص طور پر ہیں۔ تو مجھے کسی قسم کا کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ اسرائیل کو کسی بھی عدالت میں اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ چلے گا یا ان کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا،
بہت شکریہ،
مجھے نظر نہیں آتا۔
جی جاوید صدیق صاحب، جنگ ختم ہونے کے فوراً بعد فلسطینی گروہوں نے، مظلوموں نے فتح کا اعلان کیا، اور اسرائیل یعنی ظالموں نے شکست کا اعتراف کیا، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
میں یہ سمجھتا ہوں، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو طاقت کی جھڑپیں ہوئی ہیں اور اسرائیل نے جو جارحیت کی ہے نیتے فلسطینیوں کے خلاف، اس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ فلسطینیوں کا جذبہ جہاد جو ہے وہ بڑا توانا اور بڑا طاقت کے ساتھ زندہ ہے، اور وہ کبھی بھی
خون سے ایک نئی تاریخ جو ہے، اب انہوں نے مسئلہ فلسطین کو زندہ کر دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ تاثر عام تھا دنیا میں کہ فلسطینی جو ہے وہ اب
कमजोर है, नातवा है, कमजोर है, और इसलिए वो
जी। जावेद सिद्दीकी साहब बहुत ही माजरत चाहता हूँ, आपकी आवाज़ वाजे नहीं आ पा रही है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने कीमती वक्त हमें इनायत किया अपना, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हमारे पास बिल्कुल कम रह गया है। हैदर हुसैन साहब, मैं इस जुमले पर, इस सवाल पर मुख्तसर आपका जवाब चाहूँगा, एक से डेढ़ मिनट के अंदर।
देखिए, अगर आप इस तरह देखें कि भाई फलस्तीन के कितने आदमी शहीद हुए और इसराइल के कितने फौजी मारे गए, तो यकीनन आप कह सकते हैं कि जी फलस्तीन की ज्यादा तबाही हुई, उसके ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन दुनिया में फतह किस चीज का नाम है? अब देखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर्बला में शहीद हुए, लेकिन फतह किसकी हुई? फतह इमाम हुसैन की हुई, फतह मजलूमियत की हुई। आज भी पूरी दुनिया में फलस्तीन की फतह इस लिहाज से हुई है कि पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम इस स्टैंडर्ड से देखें तो यकीनन इसराइल के पास बहुत ज्यादा जंगी जहाज हैं, उनके पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, वो यकीनन बहुत सारे लोग वो मार सकते हैं, लेकिन वो इंसान की मजलूमियत को खत्म नहीं कर सकते। उन्होंने साबित किया कि वो जालिम है और पूरी दुनिया पे इसको आश्कार हुआ। अभी आपने मिसाल दी लैटिन अमेरिका की और साउथ अमेरिका की ममालिक की कि किस तरह से उन्होंने जो है वो खुल्लम खुल्ला ये इनसे सफारती ताल्लुक तोड़ने की बात की और कहा कि जनाब ये जुल्म हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में ये बात वाजे हो गई, हर वो शख्स जो साहिब बसीरत है, चाहे उसका ताल्लुक किसी मजहब से हो, किसी जबान से हो, किसी इलाके से हो, उसने देखा कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। जब यही चीज है जो फतह और मैं समझता हूँ शिकस्त का जो है वो के दरमियान एक हद फासिल है कि यकीनन फलस्तीन किस तरह फतह हुई कि उन्होंने उनकी मजलूमियत का पूरी दुनिया में एक बार फिर प्रचार हुआ कि हाँ फलस्तीनी एक मजलूम कौम है और इसराइल एक जारे कौम है, एक काबिज कौम है, एक जालिम कौम है जो जुल्म के इंतहा में कहीं तक जा सकते हैं। जो
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई और तारीख ने एक बार फिर साबित किया कि रगे गुलू जो है वो जालिम के एक खंजर को कोंद कर सकती है अगर जज्ब इस्तेकामत और फिदाकारी पाया जाता हो इंसान के अंदर। और आज फिलिस्तीन की 30 रोज़ा जंग में या गज़ा की 30 रोज़ा जंग में गज़ा के नियत थे फिलिस्तीनियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जज्ब इस्तेकामत के ज़रिए तोप, टैंक और जंगी तैयारों को नाकारा बनाया जा सकता है। और अगरचे फिलिस्तीन के अवाम ने अपने मासूम बच्चों की कुर्बानी दी, लेकिन एक बार फिर जालिमों की शिकस्त को उनके मुकद्दर के तौर पर लिख दिया। और आप देखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त इसराइल जलील, रुस्वा और ख़ार होकर रह गया और फिलिस्तीनी अवाम सुरखरू हैं। और अब इंतज़ार कीजिए कि इसराइल के अंदर सियासी जलजला जो आने वाला है उसका नतीजा क्या निकलता है। इजाज़त दीजिए।